لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شره وفتح لنا من أبواب العلم وربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده ودلنا من الإلحاد والشرك في أمره حمدا لا منتهى لحمده ولا إصابة لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد سلام الله عليها اجعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمناسبة جو گزری ہیں اور آ رہی ہیں جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں عرض علی نے عرض کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ منائی جا رہی ہیں ایک خاتون ایک بی بی کہ جس نے بہت کم عمر میں بہت ہی عظیم کردار اور بہت ہی عظیم نمونہ اور بہت ہی عظیم اسوہ پوری بشریت کے لیے پیش کیا. ایک ایسا اسوہ کی جو حتیٰ آئمہ کی نگاہ میں اسوہ کی حیثیت رکھتی تھی. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا ایام یا نام زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے امام اسد اجل اللہ تعالی سے جو جملہ نقل کیا فرماتے ہیں ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ جناب زہرا کی بیٹی کی ذات میں ہمارے لیے اسوۃ حسنہ امام زمان کے لیے اسوۃ حسنہ ہے کہ وہ اس وحسنا شاید اشارہ کیا جائے انشاءاللہ اپنے موضوع سے جتنا مربوط گفتگو ہوگی کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ہم جو پوری بشریت کے لیے اسوہ قیام ہے اور جن کے قیام سے بشریت کو نجات ملنے والی ہے خود امام عصر کے لیے تمام امور میں اور خاص کر قیام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں قیام کر رہا ہوں اور اگر باطل کے سامنے میں خاموش نہیں ہو رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ایسی آغوش میں پلا ہوا ہوں ایسی پاک اور پاکیزہ آغوش میں پلا ہوا ہوں جو مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یا اللہ رسول والمؤمنون انفسهم حمیا اللہ منع کرتا ہے رسول منع کرتے ہیں. چند جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غیرت دار نفوس پاکیزہ نفوس ہمیں باطل کی بیعت سے منع کرتے ہیں وہ حجور طاقت و تہرت اور ان تمام امور کے ساتھ ساتھ وہ پاک اور پاکیزہ آغوش بھی مانا کرتی جس میں پلا یزید کی بیعت کرنے سے. امام حسین السلام کے قیام کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات و سلام ان شاء اللہ اسی طرح بہت مزید تھوڑا بہت اشارہ کیا جائے گا اس پر آپ کی خدمت میں. جو روایات ہیں امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایت خلقے ہم اللہ کی حجتیں ہیں اللہ کی مخلوقات پر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا اور ہماری جدہ فاطمہ خود ہمارے اوپر حجت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقامات میں سے جو ایک امام خود فرماتے ہیں میری نگاہ میں جو عظیم مقام ہے. دیکھیں نگاہیں الگ الگ ہوتی ہیں, ممکن ہے کہ ہم جیسے معمولی انسان سے آپ ایک مطلب سنیں ہم اپنی نگاہ پیش کریں ذاکر ایک انسان, لیکن امام خمینی فرماتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ خود ایک عظیم مقام ہے, ہمارے نگاہ میں عظیم ترین مقام ہے کہ رسول اللہ کے بعد جناب زہرا کی ذات وہ تھی کہ جہاں فرشتوں کا آنا جانا جاری تھا. جو بی بی کا لقب بھی ہے مقدسہ یا مقدسہ دونوں لقب ہو سکتا ہے. مقدسہ گفتگو کرنے کو کہتے ہیں, حدیث کلام گفتگو کرنے کو کہتے ہیں. وہ بی بی کی جو جس سے فرشتوں سے گفتگو ہوتی تھی, فرشتے گفتگو کرتے تھے بی بی فرشتے سے گفتگو کرتے تھے. ایک دلیل امیر المومنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فرشتوں کا آنا جانا اور ہمارے منابع میں سے ایک اہم منبع کی شکل میں وہ کتاب بتائی جاتی ہے کہ وہ اسرار وہ سیکریٹس جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیان کی اور امیر المومنین سلام نے لکھا املا مصحف فاطمہ املا کی شکل میں جناب زہرا بیان فرما رہی ہیں, امیر المومنین سلام لکھ رہے ہیں جو آئمہ کے پاس موجود رہی اور آئمہ اس سے استفادہ کرتے تھے کہ یہ دلیلیں جو حجت اللہ علینا آئمہ استفادہ کرتے تھے. یہ مقام تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی, البتہ ان حقیقتوں کو ہم درج نہیں کر سکتے چونکہ بڑی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے اور واقعی مقام جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے اس کو درک کرنے کے لیے انسان بڑی معرفت کی ضرورت ہے. ان مقامات کو ہم بہت زیادہ درک نہیں کرتے, ہم صرف اس حد تک درک کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے. لہذا ان ایام کو زندہ کرنا, ان اذکار کو زندہ کرنا اور ان شخصیتوں سے نمونہ عمل لینا, ان کی اسوائیت پر آ کے گفتگو کرنا, یہ واقعی بشریت کی ضرورت ہے کہ جس پہ ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت. ابھی ہم یہاں پر تبرک کے طور پر چونکہ جو موضوع قرار دیا گیا ہے اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کیا جو خطبہ فدق سے ہے. خطبہ فدق جو ایک مفصل خطبہ ہے اور ایک دین کا ایک بہت ہی جامع منشور ہے, دین کی جامع شکل جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں نظر آتی ہے. اہتمام بھی کیا جاتا ہے, انشاءاللہ آپ بھی اہتمام کریں خطبہ فدق کے حوالے سے. ابھی جو چند ایام ہمارے درمیان میں باقی ہے بی بی کی ولادت تک, ایک نگاہ کریں اگر اس خطبے پر. میں آپ اس میں تبرک کے طور پر اور موضوع کو دیکھتے ہوئے ابھی چند جملہ آپ کے سامنے سے اس کا پیش کرتا ہوں جو ہمارے اس جملے سے ملتا جلتا اور قریب کا جملہ ہے. اس پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کسی خطبے پر, شرحیں لکھی گئی ہیں اور خاص کر استاد بزرگوار پچھلے سال سے بھی اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, خدا ان کی حفاظت فرمائے کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور مزید جاری رہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا خطبے میں ایک کامل اور جامع گفتگو ہمارے اردو زبان میں انشاءاللہ فراہم ہو سکے اس نے شرح کے ذریعے سے. میں صرف تبرک کے طور پر ترجمے کی حد تک اور اسے ایک جملے کو حاصل کرنا کہ جو ہمارے لیے ان شاء اللہ بات کے لیے موضوع بن سکے. خطبے کا وہ فراز اور خطبے کا وہ حصہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دین کے فلسفے کو آگے بیان کیا, احکام دین کا فلسفہ جہاں پر بیان کیا کہ بہت ہی جذاب ہے. جیسے یہاں پہ ترجمہ آ چکا ہے, ان شاء اللہ خدا کو بھی توفیق دے تو تفصیل سے بھی کہیں پیار سے کیا جائے اور یا استاد بزرگوار کی گفتگو سے آپ زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے مبارک جملے ہیں کہ جو بار بار ہمیں اپنی نگاہ میں توجہ کرنے کے لیے, خود غور و فکر کرنے کے لیے, نہ یہ کہ صرف سن لینا, نہ یہ کہ کس استاد کی یا کسی کی یا کسی بزرگوار کی کسی عالم کی کچھ اچھی باتیں سننا. سب باتیں یہ ہے کہ جس میں جب تک انسان خود کسی مسئلے پر غور فکر نہیں کرتا تب تک وہ انسان کی روح میں یہ بات داخل نہیں ہو پاتی. یعنی فقط سننا یہ قلب اور روح میں وہ ارتباط پیدا نہیں کر پاتا جہاں انسان سن کر صرف اپنے بات کو صرف سننے کی حد تک مسائل کو سننا جو انسان کو فکر تک لے جا سکے وہ انسان کی زندگی میں کسی حقیقت کو داخل کرنے کے سبب بنتا ہے. میں یہاں سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ چند جملے کا اور اسی میں سے چونکہ ہمارا موضوع ہے یہ جملہ آپ کے سامنے. جناب زہرا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے تمہیں شرک سے پاک کرنے کے لیے. جب ایمان اور شرک کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت ہی آسانی سے یہ فراہم کر دیں کہ ہم سب کے سب مومن ہیں اور اتنا ایمان ہمارے پاس ہے کہ مزید اور کچھ ضرورت نہیں ہے. شرک مشرکین کچھ اور لوگ ہیں, مشرکین کچھ اور ہیں اور ہم مومن ہیں, لہذا شاید ہمارے لیے جملہ قیمتی نہ ہو. لیکن اگر چونکہ ہمیں اس بحث میں داخل نہیں ہونا ہے, اگر واقعی شرک کی طرف نگاہ کی جائے قرآن کی نگاہ میں قرآن کی نظر میں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہ وہ لوگ کی جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان اللہ پر ایمان لانے والوں میں اکثر حالت شرک میں زندگی گزارتا ہے. بعض شرک کے خطرات محسوس ہونا شروع ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, جو قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں, جو سوچ جو فکر کہ شاید اس کا ایک نمونہ ولایت کے سلسلے میں جو نمونہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کتنے شرک کے خطرات ہوتے ہیں, وہاں پر ایمان اللہ نے قرار دیا تاکہ ایمان کے ذریعے سے شرک سے انسان کی تطہیر ہوتی رہی. یہ نہیں کہ انسان ایک مسلمان اور مومن کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو یہ گھر میں پیدا ہونا اسے ہر طرح کے شرک سے پاک کر دیتا ہے, بلکہ وہ خطرناک شرک جس کی طرح انسان متوجہ نہیں ہوتا جو شرک خفی ہے وہ ان گھروں میں عام طور سے, چونکہ شرک جلی تو کافروں یا مشرکوں کے نظر آتا ہے, شرک خفی پوشیدہ شرک وہ صاحبان ایمان کے درمیان میں دوڑ رہا ہوتا ہے. جناب زہرا فرماتے ہیں کہ ایمان کے ذریعے سے جس کے ایمان میں مسلسل اضافہ, مسلسل کوشش جو مسلسل شرک سے انسان کو محفوظ رکھ سکے. لہٰذا قرآن آ کر تاکید کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یا آپ نے سنی ہوگی بہرحال عرب ملک میں آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں توجہ بھی ہو گئے ہوں گے کہ قرآن مومنین کو خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, صرف آمنوا اور آمنوا میں ایک زبر اور زیر کا فرق ہے, نصب اور کسرے کا فرق ہے, آپ جو بھی یہاں پہ کہتے ہو. آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے, آمنوا ایمان لاؤ, یعنی کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے, یا مشرکوں کو مخاطب نہیں کر رہی ہے, کفار کو مخاطب نہیں کر رہی ہے, منافقین کو مخاطب نہیں کر رہی ہے, ان کے لیے بھی آیتیں ہیں ان کو بھی دعوتیں دی گئی ہیں, لیکن یہاں خود مومنین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ, ایمان کے سفر کو جاری رکھو, ایمان کے سفر میں کہیں پر ٹھہر نہ جاؤ. یہ سفر جاری ہے. اگر یہ سفر جاری نہیں رہے گا تو شرک آ کے حملہ کرنا چاہیے. شرک کے حملے لازم نہیں ہیں کہ ظاہری کفر کی شکل میں ہو. نہ روز مرہ کی زندگی میں انسان کے اوپر سینکڑوں شرک کے حملے ہوتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں. بہت ہی مقدس امور میں بہت ہی مقدس کام کرتے ہوئے ممکن ہے شرک کے حملے انسان کے اوپر ہو جائے. یہ ایک انسان چاہتا ہو کہ بہت ہی مقدس عمل انجام دے رہا لیکن اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی اور مقصد ہو. بڑا کام ہے, مقدس کام ہے, مسجد کی تعمیر ہے, حسینیہ کی تعمیر ہے, میں جسے اذان بربا کرنا ہے, یہ سب مقدس کام ہے. لیکن اگر انسان مشرکانہ تفکر کے ساتھ آ رہا ہے, یعنی کہ ہر وہ عمل کی جو فقط اور خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو, وہاں پر شرک کے حملے ہو رہے ہیں. انسان شرک کے حملے سے بازاروں میں یا کفر کے میدانوں میں نہیں ہوتا, شرک کے حملے ممکن ہے مسجدوں میں ہو رہے ہیں, ممکن ہے حسینیوں میں ہو رہے ہیں, ممکن ہے ممبروں میں ہو رہے ہیں. ایمان, جناب زہرا سلام اللہ فرماتے ہیں ایمان یعنی کیا؟ ایمان وہ ہے کہ جو مسلسل انسان کو شرک کی نجاست اور آلودگی سے تطہیر کر رہا ہوتا ہے. پاک عرض کیا مجھے شرم میں نہیں جانا ہے, میں نے کہا تو جملہ کسی بات کے لیے کہتے رہے تو وہاں پر گزرنا مشکل ہو رہا ہے, پھر ترجمے کے تحت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دیوی فرماتی ہیں کہ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر, اور نماز کو اللہ نے قرار دیا, یہ فلسفہ ہے دین کا, فلسفہ اور احکام دین کا فلسفہ. اللہ نے نماز کو قرار دیا کس لیے؟ تنزیہا لکم من الکبر, تاکہ نماز کے عمل کے ذریعے سے انسان میں خضوع پیدا ہو, عبودیت پیدا ہو, بندگی پیدا ہو. عبودیت کے مرحلے طے کرے نماز کے ذریعے سے, اور اس بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے کس سے؟ کبر کے ذریعے سے بچائے, کبر کی آلودگی سے, کبر کی نجاست سے, کبر کی بیماری سے. چونکہ کچھ اخلاقی بیماریاں, اخلاقی ساری بیماریاں تمام جسمانی بیماریوں سے خطرناک ہیں. یعنی جسمانی بیماریاں جو بھی آپ فرض کر سکتے, سخت ترین بیماریاں جو آپ کی نگاہ میں ہو, سرطان, کینسر, ایڈس, جو بھی آپ کی نگاہ میں ہو, جسمانی سخت ترین بیماریوں سے اگر مقایسہ کیا جائے اخلاقی بیماریوں کا, تو اخلاقی معمولی بیماریاں جسمانی سخت ترین بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. چونکہ جسمانی بیماریوں کو حد اکثر جو ہوگا وہ یہ کہ جسم ناتوان ہو جائے گا, جسم ختم ہو جائے گا, جسم مر جائے گا, یہی ہوگا. اور جسم کے ختم ہو جانے سے ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے فائدہ ہو, بعض لوگ انشاءاللہ مومنین کے لیے مسئلہ نہ ہو, لیکن انسان ممکن ہے بعض لوگوں کی زندگی جتنی طولانی ہوتی چلی جائے اتنا زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی چلی جائے. اگر اخلاقی بیماریوں سے, اعتقادی بیماریوں سے, عملی بیماریوں سے انسان بچا ہوا, اجتماعی بیماریوں سے بچا ہوا نہیں ہے, ممکن جسمانی بقا اور جسمانی صحت انسان کے لیے مزید مشکلات کے ساتھ بن رہی ہے, مزید مشکلات میں اس کو پیدا کر رہی ہے. ایک جملہ جو آپ نے سنا ہوگا امام سید سجاد علیہ السلام کا, آسان جملے تھے پروردگار کی حمد کے جو چند جملے عرض کیے وہ امام سجاد علیہ السلام کے جملے تھے جو آپ نے صحیح ذریعے میں بنے. مقام الاخلاق جو بہت ہی مبارک تو آرا اور بہت ہی عظیم الشان دعا ہے, ایک دعا کامل جو سینکڑوں ہزاروں کتاب پر بھاری ہے, جو ایک دعا ہے اور اخلاق کا کامل ترین منشور, اتنا کامل اخلاقی منشور کہیں بھی ایک انسان کو نہیں ملے گا جو مقام الاخلاق پر. وہاں پر امام کا ایک جملہ پروردگار ہے, اگر ہماری یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو, انکان عمری مرتعن للشیطان, اگر یہ ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو پروردگار ہماری زندگی کو چھین لے, بہت ہی عظیم الشان دعا ہے، ایک جملہ بہت ہی عظیم الشان ہے. پروردگار اب وہ زندگی چراگاہ مرتا، چراگاہ عام طور سے ہمارے یہاں جانوروں کے لیے استعمال کیا تھا. چراگاہ اس کو کہتے ہیں جہاں پر کسی کو، چونکہ چراگاہ میں جانوروں کو غذا ملتی ہے، لہذا وہاں جانوروں کی چراگاہ چارہ. یہاں پہ مرتا شیطان کے لیے، شیطان کا مرتا اور شیطان کی چراگاہ انسانوں کی زندگیاں ہیں. شیطان کی غذا، شیطان کی بقا، شیطان کی قوت، شیطان کا غلبہ، یہ سب انسانی زندگیوں کے ذریعے سے ہے. اور امام فرماتے ہیں اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو اور شیطان کی تقویت کر رہی ہو اور شیطان کے غلبے کا باعث کر رہی ہو اور شیطنت کے پہلو نکل رہے ہو، پروردگار اس زندگی کو چھین لے، یہ زندگی نہیں چاہیے. لہذا بہت ساری زندگیوں کا چھن جانا شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہو. جسمانی بیماریاں اگر بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہیں انسان کی زندگی کو چھین لے، لیکن اخلاقی بیماریاں انسان کو تباہ کرتی ہیں. جسمانی بیماریاں ایک فرد کو تباہ کرتی ہیں، لیکن اخلاقی بیماریاں معاشروں کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں، معاشروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں. جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو قرار دیا ہے تاکہ قبر سے انسان اپنے آپ کو منزہ کرے اور پاک کرے. قبر ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کی ماں کی حیثیت ہے. اخلاقی بیماریوں میں جیسے جسمانی بیماریوں میں ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری بیماریاں خود پیدا کرتی ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ایک بیماری نہیں کئی طرح کی بیماری جاتا ہے. اسی طرح اخلاقی بیماریوں میں بعض بیماریاں جو بہت ساری بیماری کو جنم دیتی ہیں، اسی میں ایک قبر ہے، تکبر، متکبر ہونا انسان کا، جو انڈیویجول طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، فیملی لائف کے طور پر بھی، گھریلو طور پر بھی، دوستوں کے لیے، سب کے لیے جو بہت ساری مشکلات کا سبب بنتی ہیں، اور خاص کر ہمارے برصغیر میں جو بہت ساری مشکلات کی وجہ جو چیز بنتی ہے وہ اخلاقی بیماری ہے. عوام سے لے کر خواص تک، عوام سے لے کر حتیٰ مولویوں تک اخلاقی بیماریاں جو بہت ساری مشکلات کا سبب بنتی ہیں. نماز انسان کو اخلاقی بیماریوں سے، بہت ساری بیماریوں سے نجات دیتی ہے. اس میں سے ایک بیماری جس سے نماز انسان کو نجات دیتی ہے وہ حقیقی بڑھ، چونکہ انسان بندگی کی جب عادت کر لیتا ہے تو متکبر نہیں رہ جاتا. یہ انسان اگر مسجدوں میں بھی اگر متکبر بن کر رہے ہیں، یعنی اس نے بھی نماز سے کچھ حاصل نہیں کیا، نماز سے کچھ لے نہیں سکا. متکبرانہ لہجہ، متکبرانہ انداز، متکبرانہ گفتگو، بچوں سے، بیوی سے، گھر میں، دوستوں سے، پڑوسیوں میں، متکبرانہ سوچ، متکبرانہ تفکر، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز سے بندگی تک نہیں پہنچ پایا. جناب زہرا فرماتی ہے کہ واقعی نماز وہ ہے کہ جو اللہ نے قرار دی ہے، جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا من الکبر، تکبر سے نجات دینے کے لیے واقعی انسان کو نجات دیتی ہے نماز اگر پڑھی جائے اور ان مقامات تک پہنچ جائے. بس زکات تزکیۃ للنفس، اور اللہ نے زکات کو قرار دیا ہے تاکہ انسان پاک ہو. زکات لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ زکات خود کو پاک کرنے کے لیے. وہ زکات کا فائدہ ہے کہ زکات کے ذریعے سے کچھ لوگوں کا پیٹ بھی بھر جائے. زکات کا فلسفہ یہ ہے کہ زکات کے ذریعے سے انسان خود پاک ہو، اپنی تطہیر کر لے. ہمارا استاد بزرگوار کی طرف کبھی پہلے مثال دی تھی کہ جیسے ہم کبھی کرتے ہیں غسل کر رہے ہوتے ہیں، عام طور سے گاؤں میں، دیہاتوں میں لوگ جو ہے باہر آ کر کنویں سے پانی نکال کر، یہ تالاب سے کہیں سے نکال کر پانی غسل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ غسل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پانی ممکن ہے کسی کھیت میں جا رہا ہو، ممکن ہے کسی درخت میں جا رہا ہو، اور ایک آدمی آیا کیا کہے، میں اس لیے غسل کر رہا ہوں تاکہ اس کھیت میں ہریالی پیدا ہو جائے، تاکہ اس درخت میں ہریالی ہو جائے. یہ کوئی نہیں کہتا. جب کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیت ہی ہوتی ہے، فلسفہ غسل ہوتا ہے، خود کو صاف کرنا اور خود کو پاک کرنا. یہ فلسفہ ہے. خود کی صفائی اور خود کی پاکیزگی یہ فلسفہ ہے غسل ہے. ہاں اس غسل کرنے کے نتیجے میں جو پانی استعمال کیا گیا اس کا فائدہ ممکن ہے کہ یہ ہوگا کسی درخت میں چلا جائے تو درخت کو فائدہ ہو جائے, کھیت میں چلا جائے تو کھیت میں فائدہ ہو جائے. تو غسل کرنے والا درخت یا کھیت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اپنی پاکیزگی کو دیکھ رہا ہوتا. لیکن جب ہم زکات نکال رہے ہوتے تو غریب کا پیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خود کو پاک کرنے کے لیے, تزکیہ للنفس, نفس کو پاک کرنے کے لیے. ممکن ہے انسان زکات نکالے اپنے آپ کو اور آلودہ کر دے بجائے یہ کہ پاک کرے. اگر فائدے کو دیکھ رہا ہے فلسفے کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ اپنے آپ کو فلسفے کے الٹا اور نجس کر دے, یعنی زکات نکال کے کسی پر احسان جتا رہا ہو, کسی کو چار پیسے دے کر احسان جتا رہا, بجائے یہ کہ یہ زکات سے پاک کرتے, یہ صدقہ اسے پاک کرتا, اس صدقے نے اس کو اور نجس کر دیا. کیوں؟ اس نے یہ فائدہ دیکھ رہا تھا, فلسفہ نہیں دیکھ رہا. نماز کا فائدہ دیکھتا ہے, نماز کا فلسفہ نہیں دیکھتا. روزے کا فائدہ دیکھتا ہے, روزے کا فلسفہ نہیں دیکھتا, راز نہیں دیکھتا. فوائد بھی بیان کیے ہیں روایتوں میں, فوائد سے انکار نہیں, فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن اصل جو ہے وہ فلسفہ ہے, وہ راز ہے. یہاں جناب زہرا نے آ کر فلسفے بیان کیے ہیں, فوائد نہیں بیان کیے. لذا بی بی اس کے بعد فرماتی ہیں کہ زکات کو قرار دیا تزکیہ للنفس و نمان فی الرزق. نمان فی الرزق, رزق ایک وسیع مفہوم ہے, اس کا اس میں دونوں پہلو پایا جاتا ہے, فلسفہ بھی پایا جاتا ہے اور فائدہ بھی پایا جاتا ہے. اگر رزق مراد مادی رزق لیا جائے تو یہ اس کا فائدہ ہے, یعنی زکات نکالنے سے خود بڑھتا ہے. نما نمو ہونا, بڑھنا, پیسہ دینے سے جاتا نہیں انسان, ہوتا میرے جیب سے نکل جا رہا ہے لیکن وہ جا نہیں رہتا ہے, بلکہ حتیٰ ظاہری طور پر فائدے کے طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں نمو پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اگر رزق کے اور عمیق مفہوم کو دیکھا جائے تو رزق ہر طرح کی جو چیز پروردگار سے انسان کو ملتی ہے وہ سب کے سب رزق ہے. علم رزق ہے, شعور رزق ہے, عقل رزق ہے, ایمان رزق ہے, حج رزق ہے, زیارت رزق ہے, جو آپ کہتے بھی ہیں, معرفت رزق ہے, اطاعت رزق ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, پروردگار تو مجھے اطاعت کا رزق ادا کرے, توفیق کا رزق ادا کرے. اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام, پروردگار تو مجھے حج کا رزق ادا کرے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین, پروردگار تو مجھے حسین ابن علی کی زیارت کا رزق ادا کرے. یہ ہماری اپنی مشکلات میں سے, کہ جب رزق کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن دسترخوان سے چلا جاتا ہے. یہ ہمارے اپنی مشکلات جیسا کہ ہم نے آگے اردو میں ہر چیز کو بہت ہی تنگ کر دیا ہے. لہذا یہاں پہ فلسفہ اور فائدہ دونوں پہلو لیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد بیوی فرماتی ہے کہ والصیام تثبیتا للاخلاص, اور اللہ نے روزے کو قرار دیا ہے ہمارے لیے تاکہ اخلاص کی تثبیت ہو سکے. یعنی کیا؟ اخلاص محکم اور ثابت ہو سکے. کبھی کبھی مجلسوں میں کوئی اچھی بات سن کر ایک اخلاص کی کیفیت کا پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. زندگی ایک روشنی دل میں محسوس ہونے کو آگے کہتے ہیں کہ ایمان تازہ کر دیا ہے نا, یہ عام جملہ ہے. جب ایمان تازہ کی جانے والی مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں تو شاید ایمان کو اور باسی کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر ایمان کو تازہ کرنے والی تو آگے سامعین کبھی کبھی بڑے ہی اعتقاد عقیدت سے کہتے ہیں ایمان تازہ, ایک خاص حالت پیدا ہوتی ہے انسان, وہ کبھی کبھی خاص حالت کا پیدا ہونا مومن کے لیے کافی نہیں. ٹھیک ہے, ارتقائی حالت ہو, ترقی کی حالت ہو, وہ حالت محترم ہے, لیکن جو اصلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تثبیت, عمل کا جاری رہنا, اخلاص میں تثبیت ہونا, اخلاص میں بقا, خلوص اپنی حالت میں باقی ہونا. امام حسن اسلام کی ایک حدیث ہے, ابھی ایک بچی نے نماز پڑھ لیا تو ہمارے سامنے لکھ کے لگائی ہوئی, اچھی وہ بہت ہی قیمتی حدیث تھی, کہ کسی بھی عمل کا جاری رہنا اور انجام تک پہنچانا اس کے شروع کرنے سے زیادہ اہم ہوتی ہے. ممکن ہے کہ انسان جذبات میں آ کر جوش میں آ کر ایمانی جذبہ پیدا اور ایک عمل شروع کر دے، لیکن ان کو اچھے طریقے سے باقی نہ رہ سکے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ انسان کو وہ پریکٹس کراتا ہے کہ جو ایک اچھی حالت کو دیر تک باقی رکھنے میں مددگار ثابت ہے۔ چونکہ روزہ بہت ہی مخلصانہ عمل ہے، تسبیحاً للاخلاص کیوں ہے روزہ؟ کیوں تسبیحاً للاخلاص؟ ابھی ہم فلسفوں میں نہیں جا رہے ہیں، چونکہ طے نہیں ہے کہ آپ مولوی گفتگو کریں مسائل پر، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک جملہ سے آگے کہہ کر جو چند روایتیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ روزہ وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے، روزہ بہت ہی خالصانہ عمل ہے۔ کیوں؟ روایت بھی موجود ہے کہ الصوم لی، دھیرے دھیرے آپ نزدیک ہو رہے ہیں، چونکہ اس مہینے کے بعد جو رجب آ رہا ہے اور شعبان آ رہا ہے، رجب شعبان میں رمضان کی آمادگی کا مہینہ ہے، تو دھیرے دھیرے آپ آمادگی کے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو روزگار فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، تمام بندگی اللہ کے لیے، خاص کا کہنا کیا صوم لی، یہ حدیث قدسی ہے پروردگار کی، معنا اجزیو پہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں دوں گا، ہر عمل کی جزا اللہ دے گا، ہر عمل اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے کیا جائے، اور ہر عمل اسی کا عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو، تو پھر روزے کے لیے خاص کر کیوں اللہ نے کہا؟ روزہ ایک خاص حالت ہے اس جملے میں، جناب زہرا کے جملے میں بھی، چونکہ روزے میں خاص اخلاص بہرحال انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور بعض بزرگان نے ہمارے کہا کہ چونکہ پہلے زمانے میں ذمہ زبر زیر پیش یہ اعراب نہیں ہوا کرتا تھا عربی عبارتوں میں، اجزیو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اجزیو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اجزیو کے معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور اگر ہم یہ پڑھیں کہ انا اجزیو پہ، اس کے معنی ہو کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یہ بہت بلند مقام ہو جائے گا، میں خود جزا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ روزے کے بدلے میں جنت کوثر سرزمین حوریں فلاں 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 جنات، نہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، پروردگار کہہ رہا میں خود ہوں روزے کا، یعنی مقام بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں پر انسان کتنا بھی کم درجے کا روزہ، جب روزے میں بہت سارے درجات ہیں، کتنا بھی کم درجے کا روزہ انسان رکھے ہوئے ہو، لیکن بہرحال انسان روزے میں صرف بھوک اور پیاس کی حد تک اگر روزہ رکھے ہو، یہ بھی اللہ کے لیے رکھے ہوئے۔ فرق کیا ہے دوسرے عمل میں روزے میں؟ فرق یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ایک عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کے امکانات بہت زیادہ ہیں، حج کرنے گیا ہے تو گھر سے لے کر محلے سے لے کر کاروان سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر فون کے ذریعے اس کے ذریعے بہت سارے، اور پھر حج تک ریاکاری کے امکانات، چونکہ ایک عمل جو کچھ عمل انجام دیا جا رہا ہو تو اس میں دکھاوے کے امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزے میں کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے ظاہری طور پر، اندر سے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ چیز جو ظاہر ہو رہی ہے وہاں پر کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، روزے میں رکا ہوا ہے انسان، نماز پڑھے گا دکھے گا، لیکن یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہو اس میں، آپ اگر آج اس میں رات ہے دن ہوتا اور یہاں پر 10 لوگ روزے کی حالت میں بیٹھے ہوتے، کسے پتا کہ روزہ ہے؟ چونکہ روزے میں انسان کچھ ظاہر طور پر کر نہیں رہا ہے، روکے ہوئے اپنے آپ، میں آسان لفظوں اس کو علمی اصطلاح سے حل کر دیتا ہوں، لہٰذا یہی کہ کھانے سے روکے ہوئے ہیں، یہی کہ پانی سے روکے ہوئے ہیں، یہ کم ترین درجے کا روزہ ہے، پھر اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، کس کس چیز سے انسان نے کتنا اپنے آپ کو روکا ہوا، کتنا زیادہ اپنے آپ کو روکا، یہ روکنے کا عمل کہیں دکھ نہیں رہا ہے، لہذا یہ انسان جو کم سے کم حد تک کھانے اور پینے سے رکا ہوا، یہ بھی اللہ کے لیے رکا ہوا، لہذا اس حد تک بہرحال وہ خالص ہے، ورنہ وہ تنہائی میں جا کر پانی پی سکتا ہے، اکیلے میں جا کر کچھ کھا سکتا ہے، کوئی جا کر کچن میں جا کر کچھ کھا لے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خاتون کھانا پکاتے پکاتے کچن میں اس سے استفادہ بھی کرنا چاہے کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. ذرا کم ترین درجے کا روزہ بھی پہ ہر انسان اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو یہ اللہ کے اللہ. یہ بہت سارے درجات ان شاء اللہ رمضان جب آئے گا آپ کے سامنے علماء اور اس کی گفتگو کریں گے. سب تک روزہ رکھنا ٹھیک ہے, ممکن ہے بعض لوگ کم ترین درجے کا بھی روزہ رکھ رہے ہوں, یہ نہ کہیں میرا ذرا روزہ بہت کم ترین درجے کے رہا ہم چھوٹے روزہ ہی رکھتے ہیں, کیونکہ روایتیں موجود ہیں کچھ لوگ ایسے کم من صائم الا صوم من صيام الا الجوع مقدما, کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ہے, مومنین کی روایت ہے روزے کے بارے میں. یہ روایتیں اس لیے ہیں تاکہ روزے کے درجات کو بلند کرے انسان کے. انسان اگر صرف بھوک اور پیاس کو اٹکا نہیں رہ جائے, لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میرا روزہ چونکہ بہت ہی نچلے درجے کے روزہ ہے لہٰذا چھوڑے اس روزے کو نہیں رکھتے, نہ چھوڑے نہیں. جو چیز نچلے درجے کی ہے اس کو بلند درجے تک لے کے جائے, نہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے, اسے کامل کیا جائے, اسے پرفیکٹ کیا جائے, اسے حسین کیا جائے. یہ کم ترین درجے کا روزہ بھی انسان کے اخلاص کو ثابت اور محکم اور مضبوط کرتا ہے. تثبیت یعنی کسی چیز کو محکم طور پر باقی رکھنا, ثابت جب کہتے ہیں ثابت کرنا مانتا ہوں دلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. دلیل بھی اسی لیے کیونکہ دلیل اگر کسی چیز کو کسی حق کو ثابت کر دیتی ہے اس کو بقا عطا کرتی ہے, لہذا اس کو کہتے ہیں ثبوت, ثابت ثبوت پیش کریں ثابت کریں. والصيام تثبيتا للاخلاص, اللہ نے روزے کو قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اخلاص میں تثبیت پیدا ہو, اخلاص جو باقی رہے. بہت ہی عظیم جملہ ہے, یعنی ان جملوں سے گزرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. والحج تشدیدا للدین, حج کے ذریعے سے دین کو محکم کرنا, حج کے ذریعے سے دین میں عظمت عطا کرنا, کہ البتہ ابھی جو حج انجام کیا جا رہا ہے اس سے محروم ہے واقعی وہ دین, وہ حج جو واقعی پورے عالم اسلام کے تشدید اور ثبوت اور شدت اور محکم ہونے کا سبب بن سکتا ہے. ایک حج پورے عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بن سکتا ہے دین کے مسائل کو, لیکن وہ حج حج ابراہیمی ادا نہیں ہو رہا ہے. خدا کرے کہ حج ابراہیمی سے ہم اپنے آپ کو نزدیک کر سکے, کم سے کم فردی طور پر نزدیک کریں, پھر دھیرے دھیرے اجتماعی طور پر یہ حج ابراہیمی سے نزدیک ہو سکے. بہت ہی عظیم جملہ ہے عزیز, اور صرف مسیح پر عدل تنصیفا للقلوب, اور عدل جو ہے تنصیف کے لیے ہے, انصاف کے لیے ہے, حقائق تک پہنچنے کے لیے. تعادل اصل مقصود ہمارا یہ جملہ تھا, وتعتنا نظاما للملہ, اور اللہ نے ہماری اطاعت کو قرار دیا. یہ سب جعل اللہ کے اوپر ہے, جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری اطاعت کو قرار دیا ہے, واجب قرار دیا ہے. کیوں؟ ثواب دینے کے لیے نہیں, جنت کے لیے نہیں, حور و غلمان کے لیے نہیں. عجیب عزیز بہت ہی عظیم, یہ اللہ نے قرار دیا نظام للملہ, یہ ملت کے اور امت کے نظام کے طور پر اللہ نے ہماری اطاعت بنا دی. ہماری حکومت, ہماری ولایت, ہماری اطاعت, یہ اللہ نے جو قرار دیا ہے یہ نظام کے طور پر. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی, چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے اسی پہ ہمیں آنا تھا. وامامتنا امانا من الفرقہ, اور اللہ نے یہ ارتباط ہے ان جملوں کے درمیان, اللہ نے ہماری امامت کو قرار دیا ہے کہ ہماری امامت کے ذریعے سے ملت اور امت میں تفرقے سے نجات ملے, امان ہو. وہ امامت اور وہ ولایت جو ہم لے کے چل رہے ہیں, وہ ولایت نہ ہمیں تفرقے سے بچا رہی ہے نہ تفرقے سے امان دے رہی ہے, لیکن واقعی جو ولایت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولایت, امام کی ولایت, توحیدی جو ولایت ہے وہ ولایت ہے اس میں انسان کو نجات دینے کے لیے, تفرقے سے نجات دینے کے لیے, کہ انشاءاللہ اس جملے کے ذمے میں ہماری مزید گفتگو آگے بڑھے گی. والجہاد, ابھی چند جملہ ہم پڑھتے ہیں آج کی گفتگو میں, یہیں سے پھر بات یاد کر کے تمام کر دیں گے. والجہاد عزا للاسلام والصبر معونۃ علی استجاب العجل، اور اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے قرار دیا. جہاد، وہ جہاد جو جناب زہرا نے خود جہاد کیا، وہ جہاد جو امیر المومنین نے کیا، یہ اسلام کی عزت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جہاد کے نام پر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو بہت دردناک ہے، جو واقعی بہت دردناک ہے، اسلام کے بنیادی ترین رکن کو، وہ جہاد کی جس کی بنیاد پر توحید باقی ہے، رسالت باقی ہے، اللہ کا نام باقی ہے، اقدار باقی ہے، ویلوز باقی ہے، جہاد بنیاد جو ہے، اس جہاد کو بھی آگے دشمن نے اور نادانوں نے مل کر ایک ایسی شکل میں آگے فلش کے خطہ مسلمان ابھی جہاد کا نام لیتے ہو رہے ہیں. یہ حالت ہے. جناب زہرا فرماتی ہیں جہاد ہے عزت الاسلام، اسلام کی عزت ہے. اور جب بھی واقعی جہاد و اسلام کی عزت کے ساتھ بنے گا کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے نام پر ایک طرف جہاں باطل جہاد کرنے والے موجود ہیں، الحمدللہ وہاں پر حقیقی جہاد کرنے والے بھی موجود ہیں، حقیقی نمونے بھی موجود ہیں. یہ خود ایک مثبت پہلو اور صبر کا سب بہت بڑی بنیاد ہے. بہت سارے معارف کی غلام رب المعروف مصلحت للعامہ، اور امر بالمعروف کو عموم انسان کی مصلحت کے لیے اللہ نے قرار دیا کہ جو بہت ہی محجور اور بہت ہی تر کیا ہوا عمل ہے یوروپین کلچر کے نتیجے میں، کہ ہمیں کسی سے کیا مطلب. ایک جملہ عبداللہ جوادی عام میں کہتے ہیں، ایک بہت رائج جملہ ہے اور اس کو بہت زیادہ کلچرڈ انسان کی علامت سمجھی جاتی ہے، کہ اگر کسی سے کچھ کہیں کہا جائے کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرے میں تباہی ہے، تو بے منچے یہ فارسی جملہ ہے، مجھ سے کیا مطلب. بے منچے ہے نہیں، مجھ سے کیا مطلب. اگر کوئی آ کر میں تباہی پھیلا رہا ہوں، مجھے کوئی آ کر تو کہ آپ یہ نہ کریں، تو کہتے بے توچے تم سے کیا مطلب، مجھ سے کیا مطلب، تم سے کیا مطلب. یہ اسلامی تفکر سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ ایکسپورٹ کیا ہوا، امپورٹ کیا ہوا جملہ ہے. ہم سے کیا مطلب، بڑے ہی خاص انداز میں ہم سے کیا مطلب. اور اگر آپ مجھے ٹوک رہے ہیں تو آپ سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب. یہ جملے جو عام طور سے کہے جاتے ہیں، البتہ ٹھیک ہے آداب ہے، رعایتیں ہیں، احترام ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ. جناب زہرا فرماتی ہیں کہ اللہ نے امر بالمعروف کو جو قرار دیا ہے وہ مصلحت عامہ کے لیے، پورے پبلک کے لیے، پورے نظام حکومت، پورے معاشرے کی مصلحت کے لیے اللہ نے امر بالمعروف کیا. کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی خاص وصیت میں، آخری وصیت جو بہت ہی عجیب حالت میں امیر المومنین نے وصیت کی ہے، بار بار غش آ رہا ہے امام کو، زہر اتنی شدید ہے، زہر کا اثر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ امام کو بار بار غش آ رہا ہے، غش سے جب افاقہ ہوتا ہے امام وصیت کرتے ہیں. انہیں وصیتوں میں جو تقریباً آخری وصیت ہے، چھوٹی سی وصیت ہے، وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ ولا تترک الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کر دینا، کیونکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو تم پر ایسے شر اور شریر لوگ غالب ہو جائیں گے کہ پھر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کو ہم سے کیا مطلب ہے، اس سے کیا مطلب ہے، تم سے کیا مطلب. نہ مطلب ہے، اگر ہم انسان ہیں اور اگر ہم سوشل مخلوق ہیں، اگر ہم اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں تو مطلب ہے، ہم سے آپ سے مطلب ہے، آپ سے ہم سے مطلب ہے، ہم کو آپ سے مطلب ہے، سب کو ایک دوسرے سے مطلب ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب نہیں. اپارٹمنٹ کی زندگی کے کلچر میں کہیں کہ سامنے والے گھر سے ہم سے کیا مطلب، اس کو مجھ سے کیا مطلب، نہیں ہے مطلب. ہر ایک کو دوسرے سے مطلب ہے، البتہ رعایت کرتے ہوئے، ادب کی رعایت کرتے ہوئے، احترام کی رعایت کرتے ہوئے، انسانی اقدار کی رعایت کرتے ہوئے، وہ بھی اسلام میں آ کر دین میں آ کر رعایت کیا، لیکن مطلب نہیں، اس سے بس سکتے ہیں. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ وَبِرًّا وَبِرًّا الْوَالِدَيْن وِقَايَةً مِنَ السَّخْط. اور اللہ نے والدین کے اوپر، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو قرار دیا. کیوں؟ فلسفہ اس کا ہے، بہت سارے فلسفے، لیکن ایک ایک فلسفہ یاد کر رہے ہیں. یہ نہیں سمجھے کہ آپ یہاں پر جو بیان کی یہ سارا فلسفہ ہے، اور بھی دین میں بہت سارے فلسفے بیان ہیں، ایک فرض ہے دنیا میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان حتی اس دنیا کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، عذاب دنیاوی اور عذاب اخروی سے نجات کا ذریعہ ہے. وسلۃ الارحام من سعى فی الام ومن مات للعدد، صلہ رحم کرنا، رابطے رکھنا، رشتے رکھنا، یہ جو ہے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تعداد میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. والقصاص حقنا للدماء، قصاص قرار دیا ہے تاکہ خون کی حفاظت کی جائے، انسان جانے انسان کے لیے آسان نہ ہو جائے لینا. والوفاء بالنظر تعریضا للمغفرة وتوفية المكاين والموادين تغییرا للبخص، یہ سلسلہ ہے جو جہاں پہ بی بی نے آ کر فلسفے بیان کیے ہیں، بہت سارے احکام کے فلسفے بی بی نے بیان کیے ہیں، اور ایک بڑا خطبہ ہے جس کے الگ الگ فراز ہیں، الگ الگ پہلو ہیں. کم سے کم حد تک انسان اگر ترجمے کی حد تک اگر سلسلے کو پڑھے، اور جتنا چونکہ بہرحال صلاحیتیں انسان کی الگ الگ ہیں، ان کلمات پر آ کر غور کرے. بی بی نے جا کر مسجد میں ایک نیا جریان شروع ہوا تھا، ایک نیا طریقہ شروع ہوا تھا، اس کے مقابلے میں آ کے قیام کیا، اور وہ قیام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، اس قیام میں اس خطبے سے بی بی نے یہ شروعات کی اور یہ عمل اپنا جاری رکھا. اور جناب زہرا کے لیے وہ قیام ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کا صحیح چہرہ اگر دنیا میں باقی ہے، تو اس نے سب سے پہلا رول جو ادا کیا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم بقا پیش کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم. اسلام واقعی، اسلام قرآنی، اسلام الہی رسول اللہ نے آ کر پیش کیا، اور وہ خطرات جو بہت ساری حقیقتوں کے ساتھ رہے، دین کے ساتھ رہے، وہ سارے خطرات اسلام کے ساتھ آئے، آ رہے تھے، لائے جا رہے تھے، لائے گئے. اگر اسلام کی صحیح شکل بقا کی شکل میں بقا نظر آ رہی، صحیح شکل میں باقی نظر آ رہا، اس میں سب سے پہلا کردار جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. اب یہ گفتگو ان شاء اللہ مزید جاری، بی بی نے کس طرح کیا قیام کیا، کس چیز کے لیے قیام کیا، اور اس میں اصلی نقطہ کیا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. جناب زہرا کی نگاہ میں اگرچہ فدا کے باغات وسیع تھے، درآمد بہت زیادہ تھی، بڑی درآمد تھی، یہ خاندان کی حد تک فقط نہیں بلکہ بہت سارے خاندانوں کی کفالت ہوتی تھی، وہ سارے پہلو تھے، لیکن جناب زہرا کی نگاہ میں نہ باغ تھا، نہ باغ کے کھجور تھے، نہ باغ کی درآمد تھی، نہ انکم تھی، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں وہ اصل حقیقت تھی کہ جو پروردگار کی طرف سے رسول اللہ کو عطا ہوئی تھی، رسول اللہ دے کر گئے تھے اپنے باغ کے لیے. ذریعہ ایک موقع تھا، ایک مناسب موقع تھا، یعنی مقابل نے آ کر فدق کو ذریعہ بنایا تھا اپنی مضبوطی کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. اب یہاں پر زیادہ تحریر کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. فدق کو ذریعہ بنایا تھا اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے، اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے. کس طرح سے؟ وہ مال کی جو رسول اللہ نے دیا تھا، رسول اللہ کے بعد حاکم ہم ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مال ہم واپس کر دیں. اس کے ذریعے سے اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے ایک پہلو یہ تھا، دوسرا بھی اس میں پہلو تھے، ایک پہلو یہ تھا کہ ہمیں وہ تمام حقوق حاصل ہو گئے ہیں جو رسول اللہ کو حاصل ہو گئے. جس طرح رسول اللہ دے سکتے تو اسی طرح سے ہم لے سکتے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی کو بالکل برعکس کر دیا. یہ حکمت عملی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، حکمت عملی کہ جس چیز کو، جس حیثیت کو منوانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے فدق لی گئی تھی، ورنہ حکومت کے لیے فدق اتنی بڑی کوئی چیز نہیں تھی. ایک اتنی بڑی حکومت کے لیے اس زمانے میں بہرحال اسلامی حکومت بڑی ہو چکی تھی، جنگ خیبر سے پہلے پہلے تک اقتصادی مشکلات تھیں، دیگر مسائل تھے، لیکن جنگ خیبر کے بعد اور اس کے بعد جو بہت خاص کر فتح مکہ کے بعد اسلامی حکومت بھی بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، اقتصادی اعتبار سے مضبوط بھی ہوتی چلی جا رہی تھی، بعد میں اور بھی مضبوط ہوتی چلی. لہذا اس زمانے میں اگر یہ جنگ خندق کے پہلے پہلے کی خیبر کے پہلے پہلے کی بات ہوتی تو کہا جا سکتا کہ ہاں خیبر سے پہلے پہلے اگر اتنا بڑا باغ ہوتا تو ایک بڑی حیثیت رکھتا. جو زمانے مسلمان بھوکے تھے, غریب تھے, فقیر تھے, پیسہ نہیں تھا. لیکن بعد میں اب مسلمانوں کی حالت ایسا نہیں تھی. ایک اتنی بڑی حکومت کے لیے خیبر کا باغ مالی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں. البتہ ایک پہلو بہرحال یہ شامل تھا کہ اس خانواد اہل بیت کی مالی تنگستی میں ان کو مبتلا کر دینا, تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں, بعض لوگ جو مدد کے ذریعے سے نزدیک ہوتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں, لے کر آگے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, وہ بھی روک دیے گئے. دوسرا پہلو تھا. لیکن بہرحال حکومت کے لیے وہ کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتی. حکومت نے اپنی اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, یہ یقینی ناممکن ہے کہ اہل بیت کے اقتصاد کو کمزور کرنے کے لیے لیا گیا ہو. لیکن یہ بھی اصلی راز نہیں تھا. اصلی راز یہ تھا کہ اپنی حیثیت کو محکم طور پر منوانے کے لیے کہ مجھے وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ جو رسول اللہ کو تھی. کہ رسول اللہ کسی چیز کو دے سکتے تھے, ہم اسے واپس لے سکتے ہیں. جناب زہرا نے اسی حیثیت پہ آ کر ضرب لگائی اسی فدق کے ذریعے سے. یہ جناب زہرا سلام مزار. اور جناب زہرا نے بھی آ کر پھر اور کچھ کئی اور دوسرے مقصد تھے جناب زہرا کے. اس نے ایک بڑا مقصد فدق کے ذریعے سے, ایک بڑا مقصد, ایک کتاب ہے شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو, شہید باب نصر رحمۃ اللہ علیہ کی فدق ہی کے نام سے کتاب ہے. اس کتاب کو انہوں نے شاید 17 سال کی عمر میں لکھا ہے. پہلی کتاب ہے شہید باب نصر کی, 17 سال کی عمر میں کتاب لکھی ہے. لیکن اس کتاب میں آ کر اس کے تمام پہلوؤں کو لا کر جو تحریر کی ہے, جو بحث کی ہے, وہ سارے پہلو جو کھولے ہیں آپ جا کر فرصت ترجمہ ہو چکی اردو میں, متعدد اس کے ترجمے پرنٹ بھی ہو چکے ہیں, پڑھے تو آپ نے وہ سارے پہلو اس کے لیے نمایاں ہوتا ہے. اس کا ایک پہلو بھی جناب زہرا نے کئی چیزیں نگاہ میں رکھی, ادھر سے بھی کئی چیزیں نگاہ میں رکھی گئی ادھر سے جناب زہرا نے. ان تمام پہلو میں ایک پہلو تھا وہ الہی حکومت اور الہی ولایت کو کے نظام کی بقا کا سبب بننا. جناب زہرا کا اعتراض اور جناب زہرا کا قیام یہ سبب بنا کہ آج تک وہ نظام, وہ تصور, وہ آئیڈیولوجی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے, جو اور تمام دین میں ختم ہو گئی تھی. یہ آئیڈیولوجی کرسچینٹی میں تھی, یہ آئیڈیولوجی یہودیت میں بھی تھی, یہ آئیڈیولوجی دیگر ادیان الہی میں بھی, لیکن انہوں نے ختم کر دیا, تباہ کر دیا. اس آئیڈیولوجی کو اگر اسلام میں بھی ختم کر دیا گیا, لیکن اگر یہ ابھی باقی ہے تو اس کے لیے اس کی بنیادی ترین وجہ جناب زہرا سے ہم رکھتا. بس دو یہاں سے انشاءاللہ کل آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جناب زہرا نے اس عمل کے ذریعے سے بی بی نے قیام, وہ بی بی کے جو گھر میں بیٹھنا تھا, عام طور سے خواتین اسلامی کلچر میں خواتین کے لیے گھر کی فضا ہے, مگر یہ کہ ضرورت جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر باہر نکل ہو, یہ شدید ضرورت کے طور پر جناب زہرا بھی نکلتی تھی جہاں واجبات کے لیے, دیگر عمل کے لیے. سمجھیں گے عہد میں جناب زہرا گئی, جناب خندق جنگ خندق میں, خندق کے میدان تک گئی, حج کرنے کے لیے بھی گئی, جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہاں پر نکلتی تھی. اسلامی کلچر میں بہرحال یہ ہے کہ خواتین یہ نہیں کہ نکل کر بغیر ضرورت کے رہے. ابھی چونکہ ہر دور پر ہم نے مغربی کلچر آ کر اپنا لیا ہے, لہٰذا مجبور ہے اس کے کچھ لوازمات کو بھی لینے کے لیے, اس کے کچھ اثر بھی لینے کے لیے. مثلاً جو ہے ابھی اپارٹمنٹس کے جو کلچر ہے وہاں پر ایک تنگ چار دیواری کی زندگی گزارنے کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, کم سے کم دھوپ لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کیلشیم کی کمی ہو جائے. جب یہ مشکلات سامنے آتی ہیں وہ لوگ آگے رہتے ہیں. یہ ہے بہرحال بڑی مشکلات جیسے ہے جو آگے لایا گیا ہے بعض مجبوریوں کی بنیاد پر, جس بنیاد پر حالاں اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے. لیکن اسلامی کلچر میں خواتین کو کے لیے منع نہیں, حرام نہیں قرار دیا گیا, اسلامی کلچر میں خواتین کے بازاروں میں آ کر ٹہلتے رہنا, تو مردوں کو نہیں منع کہ بازاروں میں ٹہلنے نہیں جاتا انسان, بازاروں میں شیطان ہوتے ہیں. شیطان ہونے کا مطلب شیطان کے یہ ٹہلنے ہوتے ہیں, چونکہ بازاروں میں ایسے بہت سارے روایت جملہ ہے, بہت سارے ایسے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شیطانی فکر کی انسان کو مدد ہو رہی ہوتی ہے، شیطانی تفکر آگے بڑھا کے غیر ضروری طور پہ. جناب زہرا غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن اس عمل کے بعد جناب زہرا بار بار دن میں رات میں یہ خطبہ جا کر میں نے مسجد میں دیا ہے، یہ دن میں دیا ہے، دن کے اجالے میں جا کے دیا ہے، رات میں بھی روایت میں کہ مدینے اہل مدینے کے گھروں میں جاتی تھی، دروازوں پر قربان دیتی تھی. چونکہ یہ مصلحت نہیں رہ گئی تھی کہ امیر المومنین خود آ کر اٹھ کر باقاعدہ طور پر قیام کریں، امیر المومنین نے اس حد تک اظہار کر کے جو آ کر بتایا گیا کہ کیا ہوا، کہا کہ حکومت وہاں تک گئی، چونکہ دلیل کیا تھی، کہا کہ ان لوگوں نے جو بحث ہوئی انصار و مہاجرین کی باقاعدہ شدید بحث ہوئی صحیفہ میں، تب ساری بحث کے بعد آخری جو دلیل بنی گئی رسول اللہ زیادہ نزدی مہاجرین ہے، رسول اللہ زیادہ نزدی کے خاندان زیادہ نزدی، وہاں میں امام نے حسرت کی کہا کہ رسول اللہ سے نزدیک ہونے کی بنیاد پر علی بن ابی طالب کے ہوتے ہوئے، لیکن مصلحت نہیں تھی کہ امیر المومنین خود اٹھ پڑے ہو. یہ ایک الگ تحریر چاہیے بندی کی تنظیم بات چیت آپ کے سامنے ہوں، جہاں پر جناب زہرا نظر آتا ہے رات کی تاریخیوں میں بیوی نکلتے ہیں دروازوں پہ جا کے تو بات کرتے ہو، کتنے دن گزرے ہوئے تھے، 18 ذی الحجہ اور 28 صفر کے درمیان میں جو 2 مہینے 10 دن کا فرق ہے، اتنا ہی ہے، کل 70 دنوں کا فرق ہے، 18 ذی الحجہ غدیر، غدیر سے 28 صفر رسول اللہ کی وفات، اس درمیان میں کل 70 دنوں کا فرق ہے، 70 دنوں میں اتنے بڑے واقعے کو فراموش تو نہیں کیا جا سکتا. میں جناب زہرا جاتی تھی، بعض لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے، بعض لوگ دروازہ کھول کر بند کر رہتے دیکھ کر، بعض لوگ چند جملے بھی کہتے تھے کہ تو وقت گزر چکا ہے، اگر آپ پہلے آئی ہوتی تو میں تیار تھا، حق آپ کے ساتھ ہے، ساتھ تو بیعت کر چکے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اور عالم یہ تھا کہ امیر المومنین کو اس قدر تنہا کر دیا، ایسے بھی حالات تھے جب امیر المومنین کو پکڑ کر لے گیا، کبھی خالد کبھی دوسرے افراد تلوار قبضہ شمشیر پہ بھی ہاتھ رکھا، تلواریں نکالی کس حالت میں، لیکن جو چیز دردناک تھی جناب زہرا کے لیے، نہ وہ فدک کا درد تھا نہ باپ کا درد تھا، نہ یہ کہ مجھے رسول اللہ کی بیٹی ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اس کا بھی بیوی کو درد نہیں تھا، اصلی ترین جو درد تھا وہ رسول اللہ کی میراث کا درد تھا، وہ آپ کے سامنے کر سکتا. اور ایک دوسرا درد جناب زہرا کے لیے تھا، وہ علی بن ابی طالب کی تنہائی کا درد، جناب زہرا کی اپنی بے کسی، اپنے درد، اپنے زخم، بہت سارے راز نہیں کھل پایا ہمارے، لیکن بہرحال کچھ ایسا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی صرف 75 یا 95 دن گزرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب وہ سب کچھ کیا تھا، کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں معتبر کتابوں میں، کچھ چیزیں جس پہ اتنی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، وہ ان تفصیلات سے اتنا جانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن کچھ ایسا تھا عزیز کہ ایک 18 سال، چونکہ شیعہ نظریے کے مطابق اکثر علماء نے 18 سال بیوی کی عمر بتائی، اہل سنت نے 24 سال، 25 سال، حد اکثر جو بعض لوگوں نے کہا وہ 28 سال، حد اکثر ہوتا ہے اہل سنت علماء نے 28 سال سے بڑھ کر کسی نے نہیں بتائی. کیا بات تھی کہ ایک 18 سال کی جوان خاتون اس دنیا سے گزر کون سا درد جو چیز تڑپا رہی تھی جناب زہرا کو اپنی یتیم ہی نہیں تڑپا رہی. جناب زہرا دردناک تھا ایک بیٹی کے رسول اللہ جیسا باپ چھن جائے یہ دردناک ہے, ایک بیٹی رسول اللہ سے جدا ہو جائے یہ دردناک ہے. باپ کی حیثیت سے نہیں, جناب زہرا جانتی ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. جناب زہرا فرماتی اس تمہاری دنیا میں محبوب ترین چیز جو ہمارے نزدیک ہے وہ رسول اللہ کی محبت, عشق رسول اللہ سے, عشق اصل رسول اللہ کے عشق کو یا جناب زہرا جانتی ہے یا امیر المومنین جانتی ہے. ہم کیا جانتے ہیں, واقعی ہم نہیں جانتے, ہم شیعہ سنی مسلمان کوئی بھی نہیں جانتا کہ واقعی رسول اللہ سے کس طرح عشق کرنا چاہیے, رسول اللہ کے عشق کا حق کیا ہوتا ہے. یہ یا تو امیر المومنین جانتے تھے یا جناب زہرا, یہ ساری چیزیں دردناک تھیں. لیکن جو رسول اللہ جناب زہرا کو اس حالت میں تڑپا رہی تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کتنا تنہا ہو گیا, امیر المومنین کہ جو بدر سے پلٹے تھے لوگ کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے, خندر سے آ رہے تھے تو لوگ کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے, خیبر سے جب امیر المومنین خیبر میں جا رہے تھے تو کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے, خیبر سے پلٹ کے آئے تو کن نگاہوں سے امیر المومنین کو دیکھا جا رہا تھا, لیکن آج امیر المومنین کو کس نگاہ سے دیکھا. حتیٰ بعض لوگ یہاں تک بیان کرتے ہیں یہ آگے خبر دی جناب زہرا امیر المومنین کو سلام نہیں کرتے, کچھ درد ایسے تھے امیر المومنین خود جا کر ظاہر نہیں کرتے تھے, چونکہ امیر المومنین کے بعد اتنا ہی کافی تھا کہ تمام مصیبتوں کے ساتھ جب گھر میں جائے اور رسول اللہ کی بیٹی کے چہرے پر نگاہ پڑے امیر المومنین کا درد بھول جاتے تھے. بس جناب زہرا کا وجود ہی امیر المومنین کے لیے کافی تھا, لہذا انہوں نے اپنے درد بیان کر کے جناب زہرا کے درد میں اضافہ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن بیوی کو کہیں سے یہ خبر ہو گئی تھی, کسی نے بتا دیا نہیں معلوم, سلمان نے آ کر کس نے بتا دیا تھا کہ امیر المومنین جب نکلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں امیر المومنین کو سر جھکا رہے ہیں سلام. اور جو جناب زہرا نے پوچھا یا ابن الحسن ابو الحسن یا ابن ابی طالب میں نے یہ سنا ہے کہ اب آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے, یہاں پہ اپنے درد کے اظہار کرنے کا وقت آ گیا. بیوی ابھی تو حالت یہ ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو یہ وہ تنہائی تھی امیر المومنین کی جو جناب زہرا کے دربار ہے. لہذا بیوی جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو اس کا افسوس نہیں تھا کہ میں جا رہی ہوں, میں زخمی جا رہا ہوں, میں اس حالت سے جا رہی ہوں, لیکن میرے ساتھ کیا کیا. جناب زہرا کو جو چیز پریشان کر رہی تھی کہ جب تک میں
ظالموں کے ظلم کو اور ان کے شر کو کی طرف پلٹا دے, کل میں حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کل میں باطل کو نیست و نابود فرما, اور ہمارے حق اور برائے کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے عوام کا ساتھ مشکل